اب دیکھیں کہ سورۃ الصافات جو ہے سورۃ یاسین کے قریب قریب آتی ہے، اس کا تو معنی ہی ہے صفے بنانے والے، اور اس کی ابتدا ہوتی ہے والصافات صفاً، قسم ہے ان فرشتوں کی جو صفے بناتے ہیں، صف بنانا، اور آگے جا کر اسی صورت میں آتا ہے وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، اور بے شک ہم صفے باندھنے والے ہیں. اس سے آپ اندازہ کریں کہ اسلام میں لائن بنانا اور قطار میں کھڑا ہونا کتنا پسندیدہ ہے، کہ ان فرشتوں کی قسم کھائے گی، انہیں گواہ بنایا گیا. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی فرماتے ہیں کہ کیا تم اس طرح صفے نہیں بناتے جس طرح فرشتے اپنے رب کے حضور صفے بنا کے عبادت کرتے ہیں؟ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے اپنے رب کے حضور کس طرح صفے بناتے ہیں، یعنی فرشتوں کی صف کیسی ہوتی ہے؟ فرمایا اگلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں اور صف میں ایک دوسرے سے مل کر کھڑے ہوتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو معلوم ہو کہ اذان اور پہلی صف میں کتنا ثواب ہے تو ان کو ان اعمال کے لیے قرآن اندازی بھی کرنا پڑے تو کرے. یعنی یہاں پر اذان کی بات کی گئی تو دو باتیں پتہ چلتی ہیں، نمبر ایک اذان دینا، یعنی دینے میں کتنا اجر اور ثواب ہے، اور نمبر دو یہ کہ اذان سنتے وقت اس کے جواب دینے میں کتنا اجر و ثواب ہے. اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے اور پہلی صف میں کھڑے ہونے کا اجر پتہ چل جائے تو وہ ایک دوسرے سے بازی لے جانے کے لیے اتنی جلدی پہنچے کہ سب جیسے اکٹھے پہنچ جائیں، تو پھر انہیں قرآن اندازی کر کے آگے پیچھے کھڑا ہونا پڑے، اس کے علاوہ کوئی راضی نہ ہو پیچھے جانے پہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کی صفوں میں سے بہترین صف پہلی صف ہے اور سب سے بری صف آخری صف ہے، اور عورتوں کی صفوں میں سے بہترین صف آخری صف ہے اور سب سے بری صف پہلی صف ہے، اور یہ اس صورت میں جبکہ مردوں کے پیچھے نماز پڑھی جا رہی. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مسجد نبوی میں جب مرد اور عورتیں نماز پڑھتے تھے اس کے بیچ میں کوئی دیوار یا کوئی کرٹن یا کوئی کنات یا تمبو نہیں لگے ہوتے تھے، وہ سب سے آگے مرد کھڑے ہوتے، اس کے پیچھے بچے ہوتے اور اس کے پیچھے ڈائریکٹلی عورتیں کھڑی ہوتی تھیں. اب ایسی صورت میں جو صف مردوں سے قریب تر ہے وہ نماز میں اس طرح کانسنٹریشن اس میں شاید نہیں ہو سکتی، اس لیے اس کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا. لیکن اگر عورتوں کی الگ جماعت ہے تو اس کا وہی حکم ہے جیسے مردوں کا حکم ہے کہ وہ پہلے پہلی صفوں کو مکمل کریں، اگلی صفوں کو، اور پھر اس کے بعد پیچھے جائیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام میں پیچھے رہنے کا رجحان دیکھا تو ان سے فرمایا آگے بڑھو اور میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، اور جو بعد میں آئے وہ تمہارے پیچھے کھڑا ہو. ایک گروہ مسلسل پیچھے رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ انہیں پیچھے کر دیتا ہے. یہ ہے تاخیر کا گناہ، کہ نیک کام میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے، نیک کام میں سب سے آگے رہنا چاہیے. یہاں پر بات ہو رہی ہے نماز کی. ہمارے ہاں عموماً نماز میں بھی ہم لیٹ پڑھتے ہیں، اور اگر اکٹھا پڑھنا ہو تو کہتے ہیں اچھا ابھی تو وہ کھڑے ہی ہو رہے ہیں، اتنے میں ذرا وضو کر کے آ رہا ہوں، اور جب وہ آخری رکعت میں ہو تو انسان کے میں شامل ہو گیا ساتھ. یہ اسی طرح دین کی مجلسیں. اب بعض لوگ یہاں مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت پہنچتے ہیں جب درس شروع ہو چکا ہوتا ہے، تو یہ بھی عموماً انسان کی سستی کی عادت بن جاتی ہے، اور انسان پیچھے ہوتا ہوتا اسے ایسی عادت پڑتی ہے پیچھے رہنے کی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کو پیچھے کر دیتا ہے. کس چیز میں پیچھے؟ کسی بھی چیز میں پیچھے. اب آپ خود سوچیں، اجر میں پیچھے یا رحمت میں پیچھے یا مغفرت میں پیچھے یا اپنے سے دور کر دے. جیسے مقربین جو ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ قرآن پاک میں سورۃ الواقعہ اگر آپ پڑھیں تو اس میں تین گروہوں کا ذکر ملتا ہے، ایک سابقین جن کو دوسری جگہ مقربین بھی کہا گیا، دوسرا اصحاب الیمین اور تیسرا اصحاب الشمال. تو مقربین جو ہیں وہ کس طرح مقربین بنتے؟ جو سب سے پہلے پہنچ جائیں اور قریب ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے کے لیے جو سب سے پہلے نکلے وہی مقربین ہو سکتے ہیں، خواہ وہ نماز کی بات ہو، خواہ وہ علم کی بات ہو، خواہ وہ کسی دینی مجلس اور ذکر کی بات ہو. تو اس چیز کا اہتمام زندگی میں کرنا ضروری ہے، ورنہ ہم ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں، اچھا میرے پیچھے ابھی 10 لوگ ہیں تو اس لیے میں بھی اگر لیٹ ہوں تو کوئی بات نہیں. یہ طریقہ کار اور یہ طرز عمل کسی پڑھے لکھے مسلمان کا نہیں ہو سکتا. حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہمارے کندھوں پر ہاتھ رکھتے اور فرماتے برابر سیدھے ہو جاؤ اور اختلاف مت کرو، کہ اس طرح تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا، تم میں سے جو لوگ صاحب عقل اور بصیرت ہیں وہ میرے نزدیک کھڑے ہوں، اور پھر جو ان سے قریب ہیں اور پھر جو ان سے قریب ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگلی صفوں میں وہ لوگ ہونے چاہیے کہ جو صاحب بصیرت اور مؤدب اور بزرگ ہوں، کیونکہ ان کی نماز میں کانسنٹریشن جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے بنسبت کھلنڈرے نوجوانوں کے یا بچوں کے۔ لہذا صف میں، اگلی صف میں بچوں کو کھڑا کرنے سے منع کیا گیا ہے، یا ایسے لوگوں کو کھڑا کرنے سے منع کیا گیا ہے جن کی نماز میں کوئی توجہ نہ ہو، کیونکہ اس سے امام بھی بھول سکتا ہے نماز پڑھنے والوں کی، اور سنجیدہ نماز پڑھنے والوں کی نماز پر بھی اثر پڑتا ہے۔ اسی طرح باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علمی مجلس ہوتی تھی صحابہ کرام کے درمیان، تو اس میں بھی آپ کے قریب ترین وہ لوگ ہوتے تھے جو نہایت سمجھدار اور ویسے بھی زندگی کے عام معاملات میں آپ کے قریب ہوتے تھے۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں کی جگہ مقرر ہوتی تھی، اور ہوتا یہ تھا کہ جب علم و فضل والا شخص آتا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب بٹھاتے اور باقی لوگ پیچھے چلتے چلے جاتے۔ حتیٰ کہ ایک موقع ایسا آیا کہ قریش کے سرداروں کو شکایت پیدا ہوئی کہ ہمیں آہستہ 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 سب کے پیچھے کر دیا جاتا ہے۔ اس موقع پہ یہ انہیں بتایا گیا کہ تم وہ لوگ ہو کہ جب تمہیں حق کی طرف بلایا گیا تو تم نے اسے قبول نہ کیا، دوسرے لوگ قبول کر کے آگے بڑھ گئے، تم نے تاخیر کی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سب سے پیچھے کر دیا۔ حالانکہ وہ حسب نسب کے اعتبار سے، خانہ کعبہ کی تولیت کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے غریب درجے کے مسلمانوں سے بہت آگے تھے، لیکن ایمان نے اور عمل صالح نے غریب لوگوں کو آگے بڑھا دیا اور انہیں پیچھے کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اصل جو مقربین کی صفت ہے وہ نہ شکل و صورت کو دیکھتا ہے، نہ مال کو دیکھتا ہے، نہ علم کی ڈگریوں کو دیکھتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ کسی کے اندر تقویٰ کتنا ہے، اور تقویٰ کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلنے کا شوق اور محبت کتنی ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی صفوں کو سیدھا رکھا کرو، کیونکہ صفوں کو سیدھا کرنا بھی نماز کو مکمل کرنے کا حصہ ہے، یعنی اقامت صلاح اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک صف سیدھی نہ ہو۔ اور بخاری کی ایک روایت میں ہے، بے شک صف کو سیدھا کرنا نماز قائم کرنے میں سے ہے، یعنی اقیموا صفوفکم یا صفوا صفوفکم فإن تسوية الصفوف من اقامۃ الصلاۃ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا نماز کے لیے اقامت کہی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ انور ہماری طرف پھیر دیا، یعنی کوئی شخص اقامت کہہ رہا تھا اور آپ پیچھے مڑ کے دیکھ رہے تھے، اور فرمایا اپنی صفوں کو سیدھا کرو اور باہم مل کر کھڑے ہو، کیونکہ میں تمہیں اپنی پشت کے پیچھے سے دیکھتا ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ بصیرت کی نگاہ تھی، جس طرح ایک ماہر استاد اپنی کلاس میں بیٹھے ہوئے ہر شخص پر نظر رکھتا ہے، اور وہ ایک طرح سے خواہ وہ بالکل ان کی عین آنکھ کے سامنے نہ ہو لیکن وہ محسوس کر لیتا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ آگے دیکھ رہے ہوتے تھے لیکن آپ کی بصیرت اور آپ کی، وہ کہتے ہیں کہ وہ چھٹی حس جسے ہمارے ہاں بولتے ہیں، کہ وہ قوت اتنی زیادہ تھی کہ جس کی وجہ سے پیچھے خلل ڈالنے والے جو تھے ان کو بھی آپ پہچان جاتے تھے۔ اگلی حدیث جو ہے بخاری ہی کی ہے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص اپنا کندھا اپنے ساتھی کے کندھے سے اور اپنا قدم ساتھی کے قدم سے ملاتا تھا، یعنی اس طرح شخص کھڑے ہونا چاہیے کہ یہ جو شولڈر ہیں دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے ہونے چاہیے، ان میں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ پاؤں تک ملانے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، اپنی صفوں کو سیدھا کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کے درمیان اختلاف پیدا کر دے گا۔ اب تمہارے چہروں کے درمیان، یعنی اس کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں، ایک مفہوم تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے باہم منہ ایک دوسرے سے مختلف ہو جائیں گے، یعنی وہ دیکھیں گے اور ایک دوسرے سے منہ موڑ دیں گے، یعنی دل پھٹ جائیں گے، اور دوسرا معنی کیا ہے کہ تمہارے چہرے بگڑ کر رہ جائیں گے، کیونکہ انسان کی جو بھی نیکی بدی ہوتی ہے اس کا اظہار اس کے چہرے پر آنے لگتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں آتا ہے ناسیت ان کاذبہ، جھوٹی پیشانی، اور اب یہ میڈیکل سائنس اس بات کو پروف کرتی ہے کہ انسان کی جو ناسیہ، یعنی اگلا حصہ جو ہے، ناسیت ان کاذبہ قرآن پاک میں، ناسیہ ماتھے کے اس حصے کی یا سر کے اس حصے کو بولا جاتا ہے، انسان کے جو ایموشنز ہیں یا اس کی جو تھنکنگ ہے وہ کانسنٹریٹ کرتی ہے اس ایریے میں، اور اگر وہ جھوٹا ہے تو بھی پھر اس کے جھوٹ کا اظہار جو ہے اس کے چہرے پہ آ جاتا ہے، اور اسی طرح جو سچ بولنے والا ہے وہ بھی اپنے چہرے سے پہچانا جاتا ہے. قرآن پاک میں بھی چہروں کی پہچان کا ذکر ملتا ہے، تعرفہم بسیماہم اور سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، تو یہ الفاظ چہروں کی علامات کے ذکر میں آتے ہیں. اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو سیدھا کرتے تھے حتیٰ کہ وہ اس قدر سیدھی ہو جاتی کہ ان کی مدد سے تیر سیدھے کیے جا سکتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے خیال فرمایا کہ ہم اس حکم کو سمجھ گئے. یعنی اتنا عرصہ آپ کو لگا اور بار بار سیدھا کرانا پڑا، آپ نے سمجھا کہ اب بات درست ہو گئی. پھر ایک دن آپ باہر تشریف لائے، آپ کھڑے ہوئے تکبیر کہنے والے تھے کہ آپ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے اپنا سینہ سب سے آگے نکالا ہوا تھا. آپ نے فرمایا، اے اللہ کے بندو، اپنی صفوں کو سیدھا رکھا کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کے درمیان اختلاف پیدا کر دے گا، یعنی تمہیں باہم ایک دوسرے سے جدا کر دے گا. اور اسی لیے اقبال نے ایک شعر میں کہا تھا جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ مسلمانوں کی فرقہ واریت کا اصل سبب یہ ہے کہ ان کی صفیں ٹیڑھی ہو گئی نماز میں اور دل پریشان، یعنی دل کے اندر نماز کی محبت یا دل میں خشوع و خضوع نہ رہا، لہذا امت کا شیرازہ بکھر کر رہ گیا. آپ دیکھیں کہ نماز یہ جو پانچ وقت کی ہے، یہ دراصل ہے ہی اس لیے کہ امت کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے، ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا جائے، اور انہیں پانچ وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کے دل دماغ ضمیر کو حاضر کیا جائے کہ وہ اپنے نفع نقصان کو سوچیں. لیکن کتنی بڑی چیز ہمارے سامنے ہے جس کو ہم اگنور کیے ہوئے ہیں. حالانکہ نماز کا سین ہی اتنا زبردست سین ہے جو غیر مسلموں کو مسلمان بنا دینے کے لیے کافی ہے، یعنی عمل ہی اتنا زبردست ہے ایک نماز کا پورا ایکشن. اس سلسلے میں آپ کو ایک اور بات میں بتاتے چلوں کہ میں نے ایک کوٹیشن پڑھی ہے انٹرنیٹ کی، اس میں اسلام کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ڈسکرپشن اس میں بیان کی گئی ہے وہ اتنی ہیبت ناک ہے، اور مسلمانوں کا جو اسلام کو اتنا مسخ کر کے پیش کیا گیا ہے. وہ انگریزی میں کوٹیشن ہے جس کا مطلب کچھ یوں بنتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ مسلمانوں کا رب ہے، اس نے اللات ایک، یعنی جیسے قرآن میں وہ لات والعزا آتا ہے، لات اس کی بیوی ہے جس کو اس نے پسند کیا اور اس کو اپنے لیے مخصوص کیا، اور پھر اسی طرح ان کا پروفٹ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنی یعنی ابیوسو لینگویج ہے کہ میں اس کو اپنی زبان پہ نہیں لا سکتی، آپ پڑھیں تو دل کھول کے رہ جائیں. اب دیکھیں کہ یہ ایک اور یلغار ہے جو مسلمانوں پر اس ذریعے سے کی جا رہی ہے، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس کے مقابلے یا اس کا جواب دینے کے لیے کسی سطح پر تیار ہوں؟ ہے کوئی جو دفاع کرے؟ اس دور میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی جرت نہیں کر سکتا تھا، حالانکہ وہ شعر و شاعری کا دور تھا، اور اگر کوئی حجب کرتا تو کئی ایک جواب دینے کے لیے تیار ہوتے. حضرت حسان بن ثابت جس طرح جواب دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تمہارے یہ شعر اے حسان ان کے اوپر تیروں سے زیادہ سخت ہیں، کیونکہ اس دور کا جو میڈیا تھا وہ شعر و شاعری تھی، اور پروپیگنڈا جو تھا شعروں کے ذریعے ہوتا اور بڑا افیکٹو ہوتا تھا. اور آج کا میڈیا جو ہے وہ کیا کچھ کر رہا ہے، ہم تو بے خبر سوتے ہیں، ہم تو یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اس میں آ کیا رہا ہے، کہا کیا جا رہا ہے، یا اسے کس طرح دفاع کیا جا سکتا ہے. ہمیں تو اپنے آرام سے ہی فرصت نہیں ہے. پھر اس کے بعد اس حدیث سے ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے کہ کسی بھی دین کے عمل کے بارے میں ہمیں یہ کبھی نہیں سوچ لینا چاہیے کہ ہم کو پتہ ہے. صرف پتہ ہونے سے بات نہیں بنتی جب تک انسان اس کو عمل میں نہ لے آئے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا عرصہ لگایا کہ لوگوں کی صفیں درست کرائیں، حتیٰ کہ آپ نے سمجھا کہ اب درست ہو گئی، اور پھر آپ نے دیکھا تو ایک شخص جو تھا وہ ٹیڑھا کھڑا تھا، تو پھر آپ نے دوبارہ فرمایا کہ درست کرو ورنہ تمہارا حال خراب ہو جائے گا. تو اسی طرح ہمیں بھی ان چیزوں کی اپنے آپ کو یاد دہانی کراتے رہنا چاہیے. اور علم سے انسان کسی بھی سٹیج پر بے نیاز نہیں ہو سکتا، کیونکہ علم صرف انفارمیشن کے ہو جانے کا نام نہیں، مل جانے کے، بلکہ اس کو اپنے عمل میں لے آنے کا نام ہے. جسے فضیل بن عیاض، ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں اور محدث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عالم اس وقت تک جاہل ہوتا ہے جب تک کہ وہ اس علم پر عمل نہ کر لے جو اس نے حاصل کیا ہو. یعنی اسلام میں سیکھا اور نہ سیکھا برابر ہے جب تک وہ علم انسان کے اندر جذب نہ ہو جائے، اندر اتر نہ جائے. اور آپ دیکھیں کہ بعض اوقات اللہ تعالی انسان کو اپنی رحمت سے دیتے ہیں، اور جب انسان رحمت سے اس کی طرف نہیں آتا تو بعض اوقات اللہ تعالی انسان کو بالکل جیسے ایک زمین سوکھی ہوتی ہے نا، پیاسی زمین، اس طرح اس کو پیاسا کر دیتے ہیں تاکہ پیاسی زمین پر جب وہ قطرہ بھی پڑتا ہے تو اسے اپنے اندر جذب کر لیتی ہے. جب بہت زیادہ علم ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ بارش برس جاتی ہے تو بعض اوقات وہ بھی نقصان دہ ہوتی ہے، اور انسان اپنے اندر جذب کرنے کی کیپیسٹی نہیں پاتا، اس لیے وہ بیکار تھرو کر دیتا ہے، اس کو پھینک دیتا ہے. اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں گے کہ صحرا جو ہوتا ہے اس پر جب چھینٹے بھی چند بارش کے پڑے تو آپ کو نظر نہیں آئیں گے، فوراً مٹی کے اندر جذب ہو جائیں گے. تو اپنے آپ کو صحرا کی مانند بنا لیں کہ جس میں علم جذب ہوتا چلا جائے، نہ کہ اس زمین کی طرح کہ جس کا پانی اوپر سے ہی بہ جائے اور سیلاب بن کے نقصان دے. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صف میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک تشریف لے جاتے، یعنی خود چل کے صفوں کو درست کرتے، ہمارے سینوں اور کندھوں پر دست اقدس رکھتے اور فرماتے اختلاف نہ کرو کہ اس طرح تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا، اور فرمایا کرتے بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے اگلی صفوں پر سلامتی کی دعا بھیجتے ہیں، یعنی سلامتی بھیجتے ہیں. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفوں کو سیدھا کرو، کندھوں کے ساتھ کندھے ملاؤ، خلا کو پر کرو، اور اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ، یعنی اگر کوئی تمہیں کہتا ہے کہ ساتھ مل جاؤ تو نرمی سے بات کرو، نرم ہو جاؤ، اور شیطان کے لیے جگہ نہ چھوڑو. کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب بھی نماز میں کسی کو کہیں ذرا ساتھ ہو جاؤ تو وہ اس کو مائنڈ کرتے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ملائے گا جس نے صف کو ملایا، اور جس نے صف کو قطع کیا اللہ تعالیٰ اس کو قطع کر دے گا. یعنی کس سے قطع کر دے گا؟ اپنے سے، اپنی رحمت اور برکت وغیرہ سے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صفوں کو ملاؤ، صفوں میں قریب قریب کھڑے ہوا کرو، یعنی ایک تو یہ کہ لائن برابر ہو، اور دوسرا یہ کہ ایک صف اور دوسرے صف کا فاصلہ صرف اتنا ہو کہ جس میں سجدہ ہو سکے، یہ نہیں کہ ایک صف کہیں ہے اور دوسری کوئی یہاں بچھا کے نماز پڑھنا شروع کر دے، تو یہ درست نہیں. اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں دیکھتا ہوں کہ شیطان صف کے خلا میں داخل ہو جاتا ہے گویا کہ وہ کالے رنگ کی چھوٹی بکری ہے، یعنی گھومتا پھرتا ہے، اور پھر جب وہ گھوم پھر رہا ہو تو نماز میں توجہ کہاں سے آئے گی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی صف کو مکمل کرو، پھر اس کو جو اس کے ساتھ ہو، اور اگر کوئی کمی ہو تو وہ آخری صف میں ہونی چاہیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے صفوں کے داہنے حصے پر رحمت بھیجتے ہیں. حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھتے تو ہم یہ پسند کرتے تھے کہ آپ کی دائیں جانب کھڑے ہوں، اصحاب الیمین میں سے ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانب رخ انور پھیرے. میں نے آپ کو یہ فرماتے سنا اے اللہ مجھے اپنے عذاب سے بچا جب تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا یا فرمایا جمع کرے گا. یعنی صف بناتے ہوئے دعائیں بھی مانگنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اذان اور تکبیر کے دوران درمیان کا وقت جو ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. تو یہ نہیں کہ انسان انتظار کرے اچھا جب وہ امام اللہ اکبر کہے گا تو ہم چپ کر جائیں گے اور ابھی جتنی دیر ہے ہم ذرا خوب باتیں چاہتیں ادھر ادھر کی کر لیں. نہیں، جب صف میں انسان کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام کو درمیان میں رکھو اور خلا کو پر کرو. یعنی صف اس طرح بنانی چاہیے کہ امام بالکل سینٹر میں ہو، یعنی فرنٹ پر ہو لیکن سینٹر میں ہو، اور خلا پر ہو. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل، اللهم اكثر مالي وولدي وبارك لي فيما آتيتني وأطل حياتي على طاعتك وأحسن عملي واغفر لي، اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعزمتك أن نغتال من تحتنا، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، رب اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهابا لك متواعا إليك مخبتا أواها منيبا، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، إلهي آمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، باب فضل السنن الراتبة مع الفرائض وبيان اقلها واكملها وما بينهما، موقدہ سنتوں کو فرائض کے ساتھ ادا کرنے کی فضیلت اور ان کی سب سے قلیل اور سب سے مکمل اور درمیانی صورت کا بیان، یعنی موقدہ سنتیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں فجر کی دو، ظہر کی چار اور پھر دو، پھر اسی طرح مغرب کے وقت دو، پھر عشاء میں دو، جو عموماً ہماری روٹین ہے پڑھنے کی، تو ان کی فضیلت کیا ہے؟ یعنی اصل نماز تو فرض نماز ہی ہے، لیکن اگر سنت پڑھی جائے تو سنت کا فائدہ کیا ہوگا، اور پھر یہ کہ زیادہ سے زیادہ کتنی پڑھی جانی چاہیے اور کم سے کم کتنی ہونی چاہیے. اس کے بارے میں سب سے پہلی حدیث ہے، ان ام المؤمنین ام حبیبتا رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہما قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من عبد مسلم یصلی للہ تعالی فی کل یوم ثنتی عشرة رکعۃ تطوعا غیر الفریضۃ الا بنى اللہ له بیتا فی الجنۃ او الا بنی له بیت فی الجنۃ. حضرت ام المؤمنین ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جو مسلمان بندہ ہر روز 12 رکعت نفل نماز ادا کرتا ہے سوائے فرضوں کے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے، یا فرمایا اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس حدیث کو حضرت ام حبیبہ نے روایت کیا ہے۔ ام حبیبہ جن کا نام رملہ تھا، یعنی ام حبیبہ کنیت تھی، ان کا نام رملہ تھا، اور یہ ابو سفیان کی بیٹی تھی۔ ابو سفیان ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، مؤخرین الاسلام میں سے ہیں۔ لیکن یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ جو شخص مسلمان ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں، خواہ وہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں۔ ابو سفیان کا کردار آپ نے تاریخ میں جب اور جتنا بھی پڑھا، وہ عموماً وہی تھا کہ جس میں وہ اسلام کی دشمنی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن اس کے بعد مسلمان ہوتے ہیں، اور ایسے مسلمان ہوتے ہیں کہ اپنی بیٹی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں لے آتے ہیں۔ اب وہ حدیث بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔ انہیں کیسے پتا چل گیا؟ تو یہ بات نہیں کہ آپ کی تعلیم صرف مردوں تک تھی یا صرف گھر سے باہر تھی اور گھر میں کچھ نہیں بتاتے تھے۔ آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کی، خاص طور پر ازواج مطہرات کی تعلیم کے لیے عصر کی نماز کے بعد کا وقت مخصوص کیا ہوا تھا۔ اس وقت وہ انہیں دین کی تعلیم دیتے تھے، اور ازواج مطہرات کی کثرت، یعنی عام مسلمانوں کے لیے کیا حکم ہے کہ 4 تک شادیاں کر سکتے ہو اگر عدل کر سکو، اور نہیں کر سکتے تو ایک ہی، اور تم جتنی بھی کوشش کر سکو کر نہ سکو گے۔ تو گویا ایک اجازت بھی دی، لیکن بہت سخت شرط کے ساتھ اسے معلق کر دیا۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان تمام چیزوں کو ہٹا دیا گیا، عدل کی شرط آپ سے ساقط کر دی گئی کہ آپ پر کوئی حرج نہیں اگر آپ عدل کریں یا نہ کریں، لیکن اس کے باوجود آپ نے عدل کیا جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر کوئی بھی پابندی نہ تھی۔ دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت دی گئی یا کہا گیا کہ آپ کریں، بلکہ 4 کے بعد 5ویں شادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب ہوئی تو اس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے زوجنا، کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے آپ کا نکاح ان سے کیا۔ یہاں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ازواج مطہرات کی کثرت یا ان کا زیادہ ہونا خاص مقاصد کے لیے تھا، خاص اغراض کے لیے تھا، اور وہ غرض کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر وقت نیچرلی مردوں کے درمیان گزارتے تھے اور ان کو تعلیم دیتے تھے، تو عورتیں جو کہ انسانیت کا نصف حصہ ہیں، ان کے لیے پھر اتنا وقت دینا ممکن نہ تھا۔ اس کے لیے آپ کے ازواج مطہرات نے وہ مقام پایا اور وہ کردار ادا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے کے بعد امت کو سکھایا۔ اور کئی ایک احادیث ایسی ملتی ہیں جو فرائض سے متعلق ہیں، عبادات سے متعلق ہیں، اور ان میں ایک بھی مرد راوی نہیں ہے، صرف عورتیں روایت کرتی ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ دین میں فرائض کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ تو ان فرائض کو ہم تک پہنچانے والی صرف خواتین راویات ملتی ہیں، اور وہ کہاں سے ملتی ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے، جس سے یہ حکمت مزید واضح ہو جاتی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی گوشہ بھی خفیہ نہ تھا، نہ گھر میں اور نہ باہر۔ باہر کی زندگی کی رپورٹنگ تو صحابہ کرام کر رہے تھے، ایک ایک حرکت، ایک ایک کال، ایک ایک فیل ضبط تحریر میں بھی لایا جا رہا تھا اور اس کو یاد بھی کیا جا رہا تھا، لیکن گھر کے اندر کی زندگی تو ظاہر ہے کہ کوئی باہر کے لوگ تو آ نہیں سکتے تھے دیکھنے کے لیے، اور اگر کوئی آئے بھی تو کتنی دیر کے لیے بیٹھ سکتا ہے، کتنی دیر کے لیے رہ سکتا ہے؟ کوئی رشتہ دار بھی آ کر رہے تو کتنے دن کے لیے؟ آخر ہر ایک کی اپنی ضروریات اور اپنی مجبوریاں ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین انتظام کیا۔ اور پھر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر کی عورتوں کو بلا کے ہر روز ان کو درس دیا کرتے،
تو وہ بھی ایک ممکن صورت نہ تھی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرائیویٹ لائف بھی پرائیویٹ نہ تھی, وہ بھی پبلک کے لیے روز روشن کی طرح عیاں ہے. اور یہ بہت بڑی قربانی ہے کہ کوئی اپنی پرائیویٹ لائف کو اس طرح دوسروں کے لیے سامنے رکھ دے. اور اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے, کیونکہ دین ایک مکمل دین ہے. دین وہ نہیں جو صرف گھر سے باہر ہو, دین وہ بھی ہے جو گھر کے اندر ہو. تو جو گھر کے اندر کا دین ہے, جو دین کا نصف حصہ ہے, ظاہر ہے کہ اگر زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیں تو ایک انسان کی باہر کی دنیا اور ایک گھر کی دنیا ہے, دونوں اپنی اپنی جگہ پر اہم ہیں, اور دونوں میں انسان کو رہنمائی حاصل ہونی چاہیے. لہذا اندر کی اور گھریلو زندگی کی رہنمائی جو ہے وہ ازواج مطہرات نے اس کی نمائندگی کی, اس کی رپورٹنگ کی اور اسے دوسروں تک پہنچایا. پھر اس میں آپ دیکھیں کہ اگر ہم اپنے دین اسلام کو دیکھیں تو اتنا پریکٹیکل دین ہے, اتنا فطرت کے عین مطابق ہے, فطرت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے. چونکہ انسان کی خواہشات, جذبات, ضروریات اللہ تعالیٰ نے بنائی اور دوسری طرف دین بھی اس نے بھیجا, تو کسی ایسی خواہش اور جذبے کو کرش نہیں کیا گیا جو انسان کے اندر اللہ نے خود پیدا کر دی گئی, الا یہ کہ وہ سیئات میں سے ہو, برائیوں میں سے ہو. اس کے اظہار اور اس کی تکمیل کے جائز اور حلال طریقے بھی پیدا کر دیے. اب آپ دیکھیں اسلام کے مقابلے میں اگر کرسچینٹی کو, تو وہاں پر تقویٰ کا اور عبادت کا اور بزرگی کا معیار کیا ہے کہ شادی نہ کی جائے. ذرا تھوڑے دیر کے لیے سوچیں کہ اگر سب لوگ نیکی اور تقویٰ کے اس معیار کو پہنچ جائیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے, انسانیت کا خاتمہ, یا پھر یہ کہ غیر فطری طریقے سے انسانی نسل کو پروان چڑھایا جائے. تو اس میں جو بہترین طریقہ ہو سکتا تھا, جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی سے خود مثال پیش کی, وہ وہی بیلنسڈ دین ہے جو ہمیں نظر آتا ہے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ام حبیبہ جو ہیں حدیث بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا, جو مسلمان بندہ ہر روز 12 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہے, یہ ہے 17 رکعتن تطوعن. تطوعن کا مطلب ہوتا ہے خوشی سے کوئی کام کرنا, اپنی مرضی سے کرنا, اپنی کوشش سے کرنا. غیر الفریضت, مزید وضاحت کی گئی کہ فرض نماز کے علاوہ. تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک گھر بنا دیتے ہیں. اب یہ تو ہم تو ہر روز پڑھتے ہیں, تو کتنے گھر ہوں گے؟ بہت سارے گھر جن کو اللہ توفیق دے. اور وہ کس طرح؟ آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے وہ ایک گھر پہ نہیں رہتے, وہ ایک گھر گرمیوں کے لیے بناتے ہیں, ایک سردیوں کے لیے بناتے ہیں, ایک سوئٹزرلینڈ میں بناتے ہیں, ایک امریکہ میں بناتے ہیں, کہیں اور بناتے ہیں, جتنا جتنا جس کے پاس وسعت ہے. اور بہت سارے گھر بہت ساری جگہوں پہ بنا کے فخر کرتے ہیں. اور یہ صرف اب کی بات نہیں, یہ ہر دور میں اس پر تفاخر ہوتا رہا, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش ہوتی رہی. انسان کی یہ جتنی بھی اس قسم کی خواہشات ہیں, اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کو بدرجہ اتم یعنی مکمل طور پر وہ پیدا کر دیا. اور پھر ظاہر ہے کہ عموماً آپ لوگ یہ سوچتے ہیں یا سوال کرتے ہیں کہ اچھا پھر جنت میں جا کے رہنا ہوگا اور بس رہنا ہوگا اور صرف رہنا ہوگا اور بس, اکتا نہیں جائیں گے؟ نہیں, اکتائیں گے نہیں. کبھی ایک جگہ, کبھی دوسری جگہ, کبھی تیسری جگہ, اور طرح طرح کے اور خوبصورت گھر کہ جس میں انسان, اب خود سوچیں اگر زندگی انسان کی مثلاً 60 سال ہے اور اس نے 10 سال سے نمازیں پڑھنا شروع کی, تو 50 سال کے ہر دن میں اس نے اگر ان سنتوں کی پابندی کی ہے, تو آپ خود سوچیں کہ کتنے گھر بن گئے اس کے. تو اگر وہ ان گھروں میں ہی ایک کے بعد ایک رہنا شروع کر دے, تو آپ دیکھیں کہ وہ وقت پھر کب آئے گا کہ جب وہ اکتا جائے. وہ اکتانے کی تو اس میں کوئی بات رہی نہیں جاتی. پھر آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں آپ نے یہ بھی پڑھا کہ وہ دوپہر گزارنے کا ایک اچھا مقام پائیں گے. احسن مقیلہ کا لفظ آتا ہے, مقیل کا مطلب ہے قیلولہ کرنے کی جگہ. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دوپہر کے لیے کوئی اور جگہ ہوگی, اور رات کے لیے کوئی اور, اور دن کے کسی حصے کے لیے کچھ اور, اور پھر جنت میں جو مختلف طرح کے ڈسکرپشن مختلف جگہوں پہ پائی جاتی ہیں تو انسان سوچتا ہے کہ کنٹرڈکشن تو نہیں, کہ کنٹرڈکشن نہیں ہوتی, وہ اس کے مختلف رخ دکھائے جاتے ہیں اور مختلف لوگوں کے اعمال کے مطابق ان کو وہ مقام بتایا جاتا ہے. تو یہاں پر بھی الا بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ و الا بنی لہ بیتن فی الجنہ, کہ جنت میں اس کا ایک گھر بنا دیا جاتا ہے جس دن وہ 12 رکعتیں پوری کر لیتا ہے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جی سعودی عرب میں تو لوگ سنتیں پڑھتے ہی نہیں, صرف فرض پڑھتے ہیں, تو ہمیں کیوں سنتیں پڑھنے کو کہا جاتا ہے یا ہم کیوں پڑھیں؟ کیا اس سے نماز نہیں ہوتی کہ ہم صرف فرض پڑھ لیا کریں؟ ہاں فرض پڑھنے سے نماز تو ادا ہو جاتی ہے, لیکن دو باتیں ہیں, ایک تو یہ کہ سنت کا جو درجہ ہے اور جو مقام ہے اور اس کا جو صلہ ہے اور جزا ہے اور اجر ہے وہ نہیں ملے گی, اس سے انسان محروم ہو جائے گا. دوسری بات کہ اگر کوئی شخص سنت کو بغیر کسی مجبوری کے مسلسل ترک کر دیتا ہے, من ترک سنتی فلیس منی, کہ جس نے میری سنت کو ترک کر دیا چھوڑ دیا وہ مجھ سے نہیں, لہذا فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ یہ سنت موقعہ جو ہے, یہ 12 رکعتیں جو دن کی بنتی ہیں, 2 فجر 4 اور 2 6 ظہر کتنی ہو گئی 8, 2 مغرب 10 اور 2 عشاء 12, یہ موقعہ ہے. اس کے علاوہ جو باقی چیزیں وہ پھر نفل میں آ جاتی ہیں, ان کی یہاں بات نہیں ہو رہی. اگلی حدیث ہے, حضرت ابن عمر سے روایت ہے, فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں 2 رکعتیں ظہر سے پہلے, 2 رکعتیں ظہر کے بعد, 2 رکعتیں جمعہ کے بعد, 2 رکعتیں مغرب کے بعد, 2 رکعتیں عشاء کے بعد ادا کی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ تو ہے میکسیمم ایک کمپلیٹ صورت, اسی لیے اوپر آپ نے باب میں پڑھا نا اکملہا, سب سے مکمل شکل اس کی کیا ہے, اقلہا اس میں کم سے کم ہم کتنا کر سکتے ہیں, تو کم میں کیا ہے کہ آپ نے بعض اوقات ظہر میں 4 کی بجائے 2 رکعتیں بھی 4 فرض سے پہلے پڑھی ہیں اور 2 بعد میں پڑھی ہیں. اور یہ شاید ایسی صورت ہوگی جب آپ سفر, جیسے آپ گھر سے نکل رہے ہیں یا کوئی ایسا کوئی وفد آ گیا ہے, مہمان آ گئے ہیں یا کسی اور مجبوری کے تحت. پھر ظہر کے بعد 2 رکعتیں جمعہ کے بعد, یعنی کبھی آپ کو اتفاق ہو, اور ہمارا اتفاق کم ہوتا ہے یا ہوتا ہی نہیں ہے کہ ہم جمعہ کی نماز پڑھیں, جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیات امہات المومنین بالالتزام جمعہ کی نماز پڑھتی تھی. تو اگر کبھی اتفاق ہو تو پھر ہمیں یہی پتہ نہیں چلتا ہم نے پڑھنا وہاں کیا ہے, کبھی فرض نماز الگ پڑھ رہے ہوتے ہیں, کبھی اس کے بعد کچھ بھی نہیں پڑھتے, کبھی اس سے پہلے 4 سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو وہ طریقہ بھی نہیں آتا. تو یہاں کن سنتوں کا ذکر ہے جو جمعہ کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے, وہ 2 جو ہم بعد میں پڑھتے ہیں نا جمعے کے دن, جمعے کے بعد, وہ نفل نہیں ہوتے, وہ ایک طرح سے سنتیں ہوتی ہیں. 2 رکعتیں مغرب کے بعد, 2 رکعتیں عشاء کے بعد آپ نے ادا کی. اور عشاء کے بعد کا کیا مطلب ہے, یعنی 4 فرض کے بعد 2 سنت. پھر اس کے بعد اگلا باب ہے, باب تاکید رکعت سنت صبح. اب ان سنتوں میں جو فجر کی سنتیں ہیں ان کی بہت تاکید ہے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا يدع 4 قبل الظہر ورکعتین قبل الغداۃ, رواہ البخاری. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 4 اور فجر سے پہلے 2 رکعتیں نہیں چھوڑتے تھے. ظہر سے پہلے 4, ایک مرتبہ کا آتا نا کہ آپ نے 2 بھی پڑھی, لیکن عموماً آپ کی روٹین کیا تھی, ظہر سے پہلے 4 اور فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں نہیں چھوڑتے تھے. اگلی حدیث ہے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے, فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں سے کسی نماز کا اتنا سخت اہتمام نہیں فرماتے تھے جتنا اہتمام فجر کی 2 رکعتوں کا فرماتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کی 2 رکعتیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں, یعنی ہے سنت نماز لیکن دنیا و ما فیہا سے بہتر. رکعتا الفجری. اور بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ احب الی من الدنیا جمیعا, کہ مجھے یہ 2 رکعتیں ساری دنیا سے زیادہ پیاری ہیں, یعنی اگر ایک ہاتھ پہ ساری دنیا میرے رکھ دی جائے اور ایک ہاتھ پہ یہ 2 رکعتیں تو میں ان کو ترجیح دوں گا.
حضرت عبداللہ بن بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ جو مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان سے مروی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ عرض کریں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ نے ان سے کوئی بات پوچھنے کے سلسلے میں ان کو مشغول کر لیا، حتیٰ کہ صبح زیادہ روشن ہوئی اور وہ اٹھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے وقت کی اطلاع دی اور پھر اسے دہرایا، لیکن آپ باہر تشریف نہ لائے. جب آپ باہر تشریف لائے تو آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی. انہوں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں کوئی بات پوچھنے کے لیے روک لیا تھا، حتیٰ کہ صبح خوب روشن ہو گئی اور حضور نے بھی باہر تشریف لانے میں تاخیر فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے فجر کی دو رکعتیں سنت ادا کی تھی. انہوں نے عرض کیا، حضور آپ نے صبح بہت روشن کر دی ہے. فرمایا، اگر صبح اس سے بھی زیادہ روشن ہو جاتی تو بھی میں یہ دو رکعتیں ضرور ادا کرتا اور بڑے حسین و جمیل انداز سے کرتا، یعنی جلدی جلدی نہ کرتا کہ فجر لیٹ ہو رہی ہے اس لیے دو سنتیں بس کام ٹالنے والی بات کرو، نہیں. اب اس میں آپ دیکھیں کہ حضرت بلال روایت کرتے ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو حضرت عائشہ نے ان سے کوئی بات پوچھنے میں ان کو مشغول کر لیا. اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص باہر سے، یعنی مرد آ کر گھر میں دروازہ نوک کرے اور گھر کی عورت اس سے کوئی بات پوچھتی ہے کسی سلسلے میں، کوئی کام ہے یا کوئی ضرورت ہے، تو ایسا کرنے کی اسلام میں اجازت ہے، حالانکہ آپ ازواج مطہرات تھیں. پھر آپ دیکھیں کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر تشریف فرما تھے اور حضرت بلال آئے تو تھے کس کام سے، کہ یہ بتائیں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے. ان دنوں میں آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ لاؤڈ سپیکر نہیں ہوتے تھے کہ جو چھت پہ لگے ہوئے ہر گھر میں شور برپا کریں. ایک نارمل آواز، انسانی آواز اذان کی ہوتی تھی. تو بعض اوقات یہ کہ سردیوں کا جیسے موسم ہو اور دروازے وغیرہ بند ہوں تو اذان کی آواز نہیں آتی، اور شاید ان کا طریقہ بھی یہ تھا کہ اذان دینے کے بعد پھر خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کے لیے آتے. تو اب یہ کہ جتنی دیر میں وہ بات کر رہے تھے تو، اور صبح کا وقت آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ پوٹ پھوٹتی اور اس کے بعد ایک دم سفیدی پھیلنے لگتی ہے اور جلدی جلدی چینج ہوتا ہے اس وقت، تو وہ اتنی دیر لگ گئی بات کو کہ اتنے میں دن روشن ہونے لگا، یعنی سورج نہیں نکلا ویسے روشنی پھیل گئی. اس کے بعد یہ کہ آپ نے نماز ادا کی اور روشنی ہوئے آپ تشریف لائے. اس میں دو حکمتیں تھیں، ایک تو یہ کہ آپ دوسروں کو اس چیز کا بھی بتانا چاہتے تھے کہ اس وقت بھی نماز ہو سکتی ہے، یعنی فجر کی نماز کا وقت کب تک ہے، سورج کے نکلنے سے پہلے تک. افضل وقت کون سا، اندھیرے میں پڑی جائے، یعنی ابھی روشنی نہ پھیلی ہو. لیکن اگر آنکھ دیر سے کھلے تو انسان کہے اچھا اب تو روشنی پھیل گئی، نہیں. اگر سورج نہیں نکلا تو روشنی پھیلنے پر بھی پڑی جا سکتی ہے، اور اس پر بھی انسان یہ نہ کہ اچھا اب تو 15 منٹ رہ گئے میں چلو دو فرض پڑھ دوں، نہیں. پہلے سنت ادا کی جائے اور اس کے بعد فرض پڑھ لیے جائیں. بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ صرف اتنا سا وقت ہوتا ہے کہ انسان فرض ہی پڑھ سکتا ہے. مثلا آپ کے پاس ٹائم ٹیبل ہے اور اس میں پتا ہے کہ 5 منٹ کے بعد سورج نکل آئے گا، اب اس وقت میں کیا حکم ہے، نماز اس وقت بھی نہیں چھوڑی جائے گی، آپ فرض پڑھ لیں پھر سورج نکلنے کا انتظار کریں اور اس کے بعد سنت کو ادا کر لیں. یعنی کسی مجبوری کی وجہ سے اگر تاخیر ہو جائے فجر میں تو بھی سنت نہیں چھوڑنی چاہیے. حتیٰ کہ یہاں تک آتا ہے کہ اگر انسان کی آنکھ کھلی ہی نہیں اور سورج نکلنے کے بعد اس نے فجر کی نماز قضا پڑھی ہے، وہ اذان قضا ہوگی، تو اس میں سنتیں بھی پڑھی جائیں گی. اگلا باب ہے، باب تخفیف رکعات الفجر و بیان ما یقرا فیہما و بیان وقتہما. صبح کی دو رکعتوں میں تخفیف کرنے، ان میں کیا پڑھا جائے اور ان کے وقت کا بیان. عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی رکعتین خفیفتین بین النداء والاقامۃ من صلاۃ الصبح، متفق علیہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت اذان اور اقامت کے درمیان دو مختصر رکعتیں ادا فرمایا کرتے تھے، یعنی یہ سنتیں پڑھتے تو اچھی طرح تھے اطمینان سے لیکن مختصر ہوتی تھی، فرض نماز زیادہ لمبی ہوتی تھی. بتانے کا اصل مطلب یہ ہے
کہ فرضوں کے مقابلے میں سنت مختصر ہوتی تھی آپ کی. اور حضرت عائشہ ہی کی ایک روایت میں ہے، آپ فجر کی دو رکعتیں پڑھتے اور انہیں مختصر کرتے، حتیٰ کہ میں کہتی کہ آپ نے سورت فاتح بھی پڑھی ہے، یعنی اس سے اندازہ ہوتا کہ کتنی مختصر ہوتی تھی. اور مسلم کی ایک روایت میں ہے، آپ جب صبح کی اذان سنتے تو دو رکعتیں پڑھتے اور انہیں مختصر کرتے، اور ایک روایت میں ہے جب فجر طلوع ہوتی اس وقت پڑھتے.